الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ضروری بات درس شروع ہونے سے پہلے عرض کروں گا، ہمارا جو معمول ہے خانقاہ کا، وہ صبح کے وقت یہ درس بھی ہوتا تھا اور ساتھ ہی ایک اور معمول بھی ہوا کرتا تھا، جو وباؤں سے بچنے کے لیے جو ایک عمل ہے جس میں دعائیں ہیں، دعائنس بھی ہے اور حادثات سے بچنے کی دعا بھی ہے، وہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، ظاہر مطلب اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفید ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا بھی وقت دیا جائے گا انشاءاللہ درس کے بعد اس کو. اور مغرب کے بعد ہمارے ہاں وہاں معمول ہے منزل جدید پڑھنے کا. یہ منزل جدید جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے سلسلے کے لیے خصوصی تحفہ ہے اور باقی سب کے لیے عمومی ہے. اللہ پاک نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی کل ہی کراچی سے مجھے واٹس ایپ پر میسج آیا، وہاں ایک شیخ ہے، نقشبندی شیخ، تو انہوں نے فرمایا کہ بھوپال کے ان کے جاننے والے ایک صاحب ہیں عالم ہیں، وہ اس منزل کو شائع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. تو انڈیا والے تو پہلے سے کر چکے ہیں، تو میں نے کہا بالکل کیوں نہیں، یہ تو اجازت ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، بغیر تبدیلی کے اگر کوئی اس کو شائع کرنا چاہیں تو وہ پھر ضرور اجازت ہے. اس وجہ سے مختلف حضرات کو اس کا فائدہ الحمدللہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا جو معمول وہاں کا چلا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر بھی ہوگا مغرب کے بعد انشاءاللہ، تاکہ ایک تو ہمارا معمول چلتا رہے جو عادت ہے بدل نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حفاظت بھی رہے. آج کل کون ہے جو کہ حفاظت نہیں کرنا چاہتا اپنی؟ دیکھیں نا، ظاہر دشمن سے تو آپ اپنی حفاظت کر لیں گے نا، گولی آ رہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہ ایک میجر صاحب تھے، تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، یہ گلشن دادن خان کا جو یعنی ڈپو جو ہو گیا تھا، ایکسپلوڈ ہوا تھا، تو اس میں وہ پروجیکٹائلز ہر طرف جا رہے تھے، تو اس میجر صاحب کے گھر آئی ایٹ میں تھا، تو اس کی بیوی اور اس کے بچی اور وہ اور بچے وہ تو بالکل گھر سے نکل گئے تھے، کیونکہ میزائل بالکل ان کے گھر پہ آ کے گرا تھا، تو وہ تو نکل گئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بعد میں تو آ گئے، لیکن بارہ اس وقت تو نکل گئے تھے. میجر صاحب سارے وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کو اپنے گھر کی فکر ہو گئی، تو اپنے گاڑی میں آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو مجھے بتاتے کبھی ادھر میزائل گرتا، ادھر میزائل گرتا تھا، تو میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں تھا کہ میزائل آپ کی گاڑی کو بھی لگ سکتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، لیکن ہمیں ٹریننگ یہی دی گئی کہ ہم میزائل آ رہے تو نظر آ رہے نا، تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی اس سائڈ پہ ہو جاتے کبھی اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہمیں چونکہ اصل میں حوصلہ برقرار رکھنا ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں. تو خیر، تو مطلب میں نے کہا پروجیکٹائل کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن خفیہ وار سے آپ کیا بچ سکتے ہیں، کوئی جنات کی بات ہو یا کوئی جادو ہو یا کوئی نظر ہو یا کوئی اس قسم کی بات ہو، اس سے آپ بے خبر ہے بالکل، آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے، یہ تو ایک چھپی چیز ہے. تو اللہ پاک نے اگر ہمیں اس قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم کیوں نہ. اور ویسے ہمارے سلسلے میں تعویذیں اور اس قسم کی یہ چیزیں تو ہے بھی نہیں، تو ہم تو ان چیزوں سے بالکل ہی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ہیں فارغ، لیکن یہ من جانب اللہ ایک چیز ہے، تو اس کو ہم منع نہیں کرتے، کیونکہ ادارے اب آئے ہیں تو اس کو تو ہم کیوں منع کریں، بلکہ خود بھی کہتے ہیں تو مطلب کرنا ہے تو اسی طریقے سے کر لوں. تو باہر یہ ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ معمول ہمارا ہوگا. اب الحمدللہ آج کا جو معمول ہے وہ انشاءاللہ العزیز ایک تو ہمارا قرآن پاک کا درس ہوتا ہے اور ایک سوال جواب جو سورت سے متعلق ہوتا ہے اس کا ہے. تو کل ایک بات میں عرض کر چکا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ وقت ہمارا عقائد کا بیان کرتا اور عقائد کا بیان ہم کرتے تھے, لیکن یہ بھی ہمارے خانقاہ کا معمول چلا رہا ہے. فجر کے وقت, فجر کی نماز کے بعد یہ دو معمول ہمارے ہیں, یہ تین معمول ہیں وہاں تین. تو اب الحمدللہ جو قرآن پاک کا درس میں جن صورتوں کو ہم سامنے لا رہے ہیں اس میں عقائد پر ہی بہت زبردست بات ہو رہی ہے. لہذا مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ذرا اپنے اس سے ہٹ رہے ہیں, بلکہ اسی ہی کے قرآن کے ذریعے سے اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور آگے وہاں بشتی زور سے الحمدللہ وہ عقائد ہیں اس کا بھی بیان ہو جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی رکو, جیسے سورہ فاتحہ ہمارے پوری زندگی کے ایک منشور ہے, تو اس طرح سورہ بقرہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد کا منشور ہے, ہمارے عقائد کی بالکل بنیاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم. قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے, اور اس میں چونکہ 67 سے 73 نمبر آیت تک گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے جس ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا, اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے, کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید, رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے. اس زمن میں انسانوں کی تین قسمیں یعنی مومن, کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو. اس کے بعد آیت کے طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی تھی جس طرح انہیں ناشکری و نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے. پہلے بارے کے تقریباً آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس لیے کہ ان نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے. ان سب کو یاد دلائی کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہیں کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا. اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے. دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سارے احکام بیان فرمائے گئے, جن میں عبادت سے لے کر معاشرت, خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سارے مسائل داخل ہیں. یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. یہ نگو ہے کہ ہمارے جو دین کا اساس ہے وہ سب اس کے اندر آ گیا ہے. الف لام میم یہ تو حروف مقطعات میں سے, اور صحیح بات یہ کہ ان کا ٹک ٹک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز یعنی عمل کے لحاظ سے اہم نہیں ہوتا, تجسس کے لحاظ سے وہ اس کے اندر بہت زیادہ گھستے ہیں اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے کٹ کٹ ہو گئے وہ جنم لوگ لاتے ہیں. یہ بیمار لوگوں کا کام ہے, اور ہمارا سکین کا کام یہ نہیں ہے. یہ بیمار لوگ کا کام ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں, شاذ روایتوں کو بیان کریں گے, شاذ روایتیں, اور جس کو اس کو شذوذ پسندی کہتے ہیں, اور فتنے کی جڑ ہے یہ. یعنی بالکل جو آیت محکمات ہیں اور جو بالکل واضح عمل کی باتیں, ان کی طرف نہیں جائیں گے, وہ شاذ باتوں کی طرف جائیں گے. یہ قادیانی ہے نا, قادیانی جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ اتنی باریک باریک باتیں بیان کریں گے, موٹی موٹی باتیں پہ نہیں آئیں گے. ان کی شکست موٹی باتوں میں ہے, اور کنفیوژن جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں باریک باتوں سے. لہٰذا ان کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہو تو موٹی بات کرو اس میں, مطلب باریک باتوں میں پڑھنے کے بجائے موٹی بات کر لو گے, بھائی یہ ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب, بس وہاں سے بھاگ جائیں. اس طرح جو مقلد لوگ ہیں, یہ کسی مولوی سے بات نہیں کریں گے, عام سادہ لوگ جو بالکل کچھ نہیں جانتے ان کے ساتھ بات کریں گے کہ تم تو محمدی نماز نہیں پڑھتے ہو, تم تو حنفی نماز پڑھتے ہو, تم تو یہ کرتے ہو, تم تو یہ کرتے ہو, ان کو کنفیوز کریں گے. جس وقت کوئی مولوی آ کے نظر آئے گا فوراً بھاگ جائیں گے, یہ ان کا وتیرہ ہے. تو یہ گویا کہ وہ جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس علمی دلائل نہیں ہیں, ہاں جی صرف بس لے پپوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی عالم کے سامنے نہیں آئیں گے. اور ظاہر مطلب جو بالکل کچھ نہیں جانتے ان کو اپنا وہ بنائیں گے. اس وجہ سے موٹی موٹی باتیں, تو اب حروف مقطعات میں ہمارے لیے کوئی میسج نہیں ہے, لیکن قرآن کا حصہ ہے, تلاوت کے لحاظ سے ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. پیغام جن کے لیے تھا وہ ان کو پہنچ گیا ہوگا. آج ہمارا کام اس کا صرف تلاوت ہے, اور اس کے تلاوت کا اجر بھی ہے. آج یہ قرآن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, تو پڑھنا تو ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ عظیم الشان کتاب ہے, سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے درن رکھنے والوں کے لیے. دیکھیں نا, حضرت نے بہت محتاط ترجمہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ڈرنے والوں کے لیے نہیں فرمایا, کیا رکھنے, کیا فرمایا, ڈر رکھنے والوں کے لیے. دونوں میں کچھ فرق چل رہا ہے, ڈرنے والے اور ڈر رکھنے والے. ڈرنا یہ ایک پہل ہے, اور ڈر رکھنا یہ ایک صفت ہے. تقویٰ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ صفت ہے, لہٰذا جس کے دل میں ہوگا وہ ہر وقت الرٹ رہے گا کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہاں جی, وہ اس کے بارے میں ہر وقت. تو ڈرنا تو انسان ظاہر کسی چیز سے بھی ڈر سکتا ہے. تو یہ مطلب اس میں ہے کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے. انسان کے لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے برتر نہیں سمجھا جا سکتا, کیونکہ انسان کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک کتاب ہے ہماری تصوف کا خلاصہ, چھوٹی سی کتاب ہے, چند کتنے صفات کی ہوگی, 100 کے لگ بھگ صفات کی ہوگی. اس کی ہم نے پروف ریڈنگ ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے کی کہ کوئی چیز اس میں غلط نہ ہو. کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ, خود اپنی پروف ریڈنگ, سارا ہم مطمئن ہو گئے کہ اب اس میں غلطی نہیں ہوگی. جس وقت کتاب چپ گئی تو سرے ورق کے اوپر آیت میں غلطی تھی. اب بتاؤ, آیت میں غلطی تھی, اس کی طرف ذہن ہی نہیں گیا, وہ چلا گیا, اس پرنٹ میں چلا گیا. گویا ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے کافی تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ بالکل اس میں غلطی نہیں ہوگی, تو اب بتاؤ سرور کے اوپر اور آیت میں غلطی. ہم اس کو مارکر سے ٹھیک کرتے تھے اور پھر لوگوں کو دیتے. تو یہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ چاہے کتنے ہی کوشش کرے نا, تو بہرحال انسانی کمزوری تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا ہی رہتا ہے. اور اکثر اس کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے, اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. کسی کو شک ہو تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا, کتاب میں کوئی بات شبہ والی نہیں ہے. دیکھیں نا, حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ کے کسی کتاب میں شک نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ پر یقین رکھے گا تو کیا وہ قرآن میں شک کر سکے گا؟ جو یقین نہیں رکھتا تو وہ تو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا, قرآن پر کیا یقین رکھے. ہاں جی, لیکن جو خدا پر یقین رکھے گا تو خدا کی کتاب پر بھی یقین رکھے گا. وہ ایک ایتھیسٹ, ایک پادری کے ساتھ تھا, تو پادری اس کو دعوت دے رہا تھا عیسائی ہونے کی. اب وہ مسلسل بات کر رہے تو یہ بور ہو رہا تھا کہ آخر مجھے بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کیا میسیج ہے آپ کے پاس, کیا مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہ سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا جو اس کا باپ نہیں مانتا تو بیٹے کیوں اس کو منواتے ہو, مطلب یہ کہ میں تو یہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تو آپ مجھ سے یہ کیوں مطلب وہ کروانا چاہتے. دو گمراہ آپس میں وہ لکھ رہے تھے, ایک بھی غلط دوسرا بھی غلط. آئی تو مطلب یہ کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو وہ تو اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہے, اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہے, ملحد کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے. ہاں جی, لیکن جو مومن ہے اس کے لیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہاں جی, اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھا ہے, خواہ مومن ہو یا کافر, اس لیے اسمانی کلاس کی ہدایت سب کے لیے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام و تعلیمات پر عمل کرے. اس نے فرمایا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, ڈر رکھنے والوں کے لیے, جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے. اور پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, لہذا مجھے کوئی ایسے کام نہیں کرنا ہے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو. اسی خوف اور دھیان کا نام تقوا ہے, اسی خوف اور دھیان کا نام تقوا ہے. اصل میں بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن پاک نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا, اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی, نہ ہاتھ سے چھو کر, نہ ناک سے سونگھ کر اسے محسوس کیا, بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی. یعنی یا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہوں گی. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات, جنت و دوزخ کے حالات, فرشتے وغیرہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کا بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین کر کے دل سے مانتے, جو ان نے آنکھوں سے نہیں دیکھی. یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے, اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی تو پھر کوئی شخص بھی اس پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان تو نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ کر رکھا ہے, لہٰذا ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہو گیا. قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے, اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کس میں لاپرواہی برتی جائے. یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے, لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسیانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے, اور پہلے سے دل میں جمی ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو. یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے, اس کا مطلب. یعنی قرآن اپنے طور پر تو بالکل کامل ہے, لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جو شخص وہی کا بنیادی مقصد سمجھتا ہو کہ وہی کیا چیز ہے. وہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہوتا ہے, لہذا جب اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ تو غلط ہو نہیں سکتا. اور اللہ پاک کے ساتھ ہمارا ہر معاملہ ہے, ہمارے آخرت کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے, دنیا کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے, ہمارے تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ پاک فرماتے ہیں. ایسی صورت میں ہم اللہ پاک کو ناراض نہیں کر سکتے. جو بھی عقل مند آدمی ہوگا وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جو اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ متقی. تو اب اس کے لیے قرآن جو ہے ایک یوں کہہ سکتے کہ ہدایت کا پیغام ہے, کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ تجھ سے کون سی چیزوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے, کون سی چیزوں سے راضی ہوتا ہے, تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے یوں سمجھ لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جو جانتا ہو اللہ تعالیٰ کہ مجھے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ اللہ پاک کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, تو وہ تو پریشان ہوگا. اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ اچھا مجھے پیغام مل گیا, تو اب چونکہ پہلے سے وہ تیار ہے تو اس کے لیے واقعی بہت بڑی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہماری ایک ماں نے کہا, افسوس وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی افسوس کس بات کا تھا؟ کہ وہی اب نہیں آئے گی. یہ واقعہ تو نہیں بڑی اس کی بات پہ ہے. اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ اس کی تشریف فرمائی, فرمایا مشاہدہ سمائی ہو گیا, مشاہدہ سمائی ہو گیا. یعنی پہلے دیکھا دیکھی والی اب سے اس کو دیکھ رہے تھے نا, اور وہی آتی تھی معلوم ہوتا تھا, اور اتنا ڈر ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اپنے کسی بات کو یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ بھی آگے پیچھے کیا تو وہی آ کے اس صاف کر کے رکھ دے گی, آپ سے ہم کو پتہ چل جائے گا, تو کیوں چھپانے کی بات ہے. یہ ان کو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی جب وہی آ جائے گی تو بس وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ صاف ہو جائے گا. اس لحاظ سے گویا کہ یہ جو مطلب یعنی وہی کا جو سلسلہ تھا وہ بہت بڑی نعمت بھی تھی, اور اس کے لیے ذریعے سے انسان کو بہت الرٹ بھی رہنا ہوتا تھا. لیکن جس وقت آپ سے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک تو وہ برکت کا سلسلہ جس کا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابھی ہاتھ ہی جاڑے تھے قبر مبارک سے کہ ہم نے اپنے دلوں میں فرق محسوس کر لیا, اور دوسری طرف یہ والی بات کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ جو چیز تھی وہ روشنی کی وہ جو ہے نا مطلب ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی. تو اب یہ چیز جو ہے نا مطلب قرآن ان کے لیے بات. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں, اللہ پاک نے ہمیں دی ہے عقل, عقل عطا فرمائے, اور عقل بہت بڑی نعمت ہے, لیکن عقل پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارا نفس. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ میرے اینا کہنا یہ تو خیر ذرا وہ ہے, لیکن اگر یہ سرخ ہو یہ میری اینک تو مجھے آپ سب سرخ نظر آئیں گے, حالانکہ آپ سرخ نہیں ہوں گے لیکن مجھے آپ سب سرخ نظر آئیں گے, اور اگر میری اینک سبز ہو تو آپ مجھے سب سبز نظر آئیں گے. اب آپ کا رنگ تبدیل نہیں ہوا, میرے سوچ میرے دیکھنے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے, تو میں اس چیز کو اس طرح ریڈ کر رہا ہوں. تو اگر میں عقل کے اوپر نفس غالب آ گیا, یہ نفس سے ملوث ہو گیا, اس صورت میری جو سوچ ہے وہ نفس آلودہ ہوگی. لہذا میں جس کو کیا کہتے ہیں پرورشن, اللہ تعالیٰ بچائے, بہت بڑی بیماری ہے پرورشن. یہ پرورشن والے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی صحیح لوگوں کے سامنے پاگل ہو نظر آتے ہیں, بالکل پاگل ہوتے ہیں. یعنی ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں نا کہ یعنی عام شریف آدمی تو کیا, عام ہوشیار آدمی بالکل اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور یہ کریں گے دھڑلے کے ساتھ کریں گے, اس کی وجہ کہ وہ ان کا یہ متاثر ہو چکا ہے, اب وہ اس کو یعنی سینس ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی, تو اب یہ جو مطلب انسان کا عقل اگر متاثر ہو جائے نفس کے ذریعے سے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس لحاظ سے سوچتا ہے, تو جو چیز صحیح ہوگی وہ اس کو غلط سمجھے گا, جو غلط ہوگا اس کو صحیح سمجھے گا. اب یہ بھی عقل ہے, لیکن یہ عقل صحیح عقل اس لیے نہیں کہ یہ متاثر ہے نفس. دوسری طرف ہمارا عقل اگر ایمانی اخبار سے متاثر ہو جائے, جیسے صحابہ کا تھا, یعنی ایمانیات کہ اللہ پاک ایک ہے اور اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک ہر چیز سن رہے ہیں, اور یہ تمام باتیں جو ان کو بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ان کے دل و دماغ میں تھی, نتیجتاً وہ ان کا جو عقل تھا وہ کام کرتا تھا اس معنی میں, ان کا یہ جو عقل تھا وہ کام کرتا تھا اس معنی میں کہ وہ ان اخبار سے خبر لے کر اپنی عقل کو اس انداز میں سوچتے تھے اور اس کا فیصلہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہی بات, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہی بات تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہی بات تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہی بات تھی, اس طرح باقی صحابہ کی یہی بات تھی. ان کا عقل جو تھا وہ ایمانی اخبار کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رو رہے قبر کو دیکھ کر, کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا قبر اگلی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ کسی کا ٹھیک ہو گیا تو باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایمانی خبر کے ساتھ ہے کہ ایمانی خبر اس کو ملی ہے کہ قبر اس قسم کی ہے، تو ظاہر اس کے لیے روتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کڑے ہوتے رنگ زرد ہو جاتا تھا، فق ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو کیا ہو جاتے ہیں، ویسے آپ ٹھیک ہوتے جس وقت نماز کے لیے کڑے ہو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ انہیں کہا کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے جو کڑا ہونا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کڑا ہونا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہاں جی، یہ ان کا اوپر اتنا اثر ہوتا تھا۔ اور فرماتے تھے میرا دل جب چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب یہ ایمانی خبر کے لحاظ سے بات ہو گئی نا، کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا مطلب ہے کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ دین یعنی جس کو کہتے ہیں ایمانی اخبار تھے، ایمانی اخبار کو انہوں نے ایسے تسلیم کیا ہوا تھا دل سے کہ وہ بس اسی کے مطابق ہی سارا کام کرتے تھے، اسی کے مطابق سارا کام کرتے تھے۔ تو بس یہی والی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم ایمانی اخبار ہمارے عقل کے اوپر اتنا غالب ہو جائیں کہ ہمارا عقل اس کے مطابق چلنے لگے، پھر اللہ پاک کی طرف سے جو ایمانی اخبار کے ساتھ ایسوسیٹڈ الہامات ہیں وہ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طرح بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عقل سر بن گیا، عقل سر بن گیا مطلب عقل نے اوپر سے حاصل کرنا شروع کر لیا، عقل گائیڈنس ادھر سے لینا شروع کیا۔ اب یہ گائیڈنس جو ہے سیکنڈری ہے، پہلی گائیڈنس ادھر سے ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی اس کے تابع۔ اب یہ جو عقل ہے جیسے ایمانی اخبار سے متاثر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اس وقت جیسے بتایا جاتا ہے کہ اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو۔ ہاں جی، نور فراست والی بات ہے، فراست والی یہی بات ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور یہ نور فراست ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر مطلب یعنی اگر ایک انسان اس پر محنت کرے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہوتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے اور وہ اس کو سینس بھی کر لیتا ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقهم ینفقون۔ اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک تو یہ غیب پر ایمان لانے والا ہے، دوسرا یہ عمل کرنے والا ہے۔ ایک ایمان عقیدہ کے ساتھ تعلق رکھتے اور عمل لارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اسی ایمان کی بنیاد پر یہ عمل کرتا ہے۔ ان میں دو بڑے اعمال کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، ایک جانی عبادت ہے نماز، اور ایک مالی عبادت یعنی زکوٰۃ اور صدقات اور یہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کے ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی، ان میں سب سے پہلی صفت تو ایک غیب یا اندیکی چیز پر ایمان لاتے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی، جن میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی جو بدنی بات میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جس میں زکوٰۃ و صدقات وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ مالی بات۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے کہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی وہ بالکل سچی ہے، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام مثلا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل ہوئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کر کے وہی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس پر وہی آئے گی یا اسے پیغمبر بنایا جائے گا، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہی کا ذکر فرمایا، ایک باریک نقطہ حضرت نے اس میں نکالا ختم نبوت پر، کہ چونکہ اس میں آنے والے وحی کا ذکر نہیں ہے، گزشتہ زمانے کی بات ہے اور موجودہ زمانے کی بات ہے، آنے والے زمانے کی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کوئی وحی نہیں آئے گی، تو قرآن سے ختم نبوت کا یہ ثبوت ہے. اور ویسے اور بھی ہیں، مطلب قرآن پاک موضع صراحت کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہاں، اور جو ہے نا یہ حدیث شریفوں میں بھی آئے، لیکن بہرحال ایک بات یہاں پر بھی کی گئی ہے. اچھا، تو آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر والے وقت ہے اس کی وہی پر ماننا ضرور ہوتا ہے، تو اس کو بھی بیان فرما دیا جاتا ہے، جیسے کہ بعد پچھلے پیغمبر سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. اچھا، آخرت سے مراد زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، وہ جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے جہنم میں، اگرچہ آخرت بھی غیب یعنی اندھیرے کی چیزوں میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا، لیکن آخرت میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. میں اب چیز کی مثال دیتا ہوں، قریش مکہ جو تھے یہ اللہ پر ایک ایمان رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے لیے سفارشوں کو مانتے تھے. یہ والی بات تھی. تو جا بجا ان سے یہی کہا گیا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر کیسے مطلب ان کے ذمہ دیں؟ تو اللہ پاک تو ان کو جواب دے کہ تم پہلے بالکل نہیں تھے، تم بالکل نہ ہونے سے جب تمہیں پیدا کیا جا سکا، تو اگر کچھ ہو تو پھر بعد میں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہوگا. اب یہ عقلی جواب، یعنی نہ ہونے سے کوئی چیز کو پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے نا، بمقابلہ اس کے کہ پہلے سے چیز ماڈل موجود ہو. R&D ریسرچ اینڈ ڈیزائن جو گروپ ہوتے ہیں ہمارے، مطلب جو ہے نا وہ ان مختلف فیکٹریز میں یا یونیورسٹیز میں، تو اس میں سب سے مشکل مرحلہ ابتدائی ڈیزائن ہوتا ہے. اس پہ سوچ تجار بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی ریسرچز ہوتے ہیں، تھیوری اور تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کو ملٹیپلیکیشن وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو پہلے سے پڑا ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اللہ پاک بھی ان کو بتاتے ہیں کہ جب تم نہیں تھے تو میں نے تجھے بنا لیا، اب تم ہو تو پھر دوبارہ نہیں بنا سکتا. یہ عقلی جواب ہے، ورنہ اللہ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ لوگوں کے سمجھ کے مطابق بات ہے. اولئک علی ہدی من ربہم. اچھا، یہ تو ہو گیا. اولئک علی ہدی من ربہم اولئک المفلحون، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اصل بات پہلے دیکھیں نا، ہمیں ان مومنین کے بارے میں پیغام دیا گیا جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اعمال اس کے مطابق کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ مطلب ماشاءاللہ کامیاب لوگ ہیں. تو جو بھی کامیاب ہونا چاہیں ان کے لیے یہ ماشاءاللہ اللہ عمل موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق صحیح عقائد اور صحیح اعمال نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.